الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته سورہ ناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے اور اس میں اللہ تعالی کی شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس, آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے, گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. یہ پوشیدہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا, یہ خفیہ طریقے سے ہم پر حملہ کرتا ہے. اور اس دشمن سے بچنے کا طریقہ جو قرآن مجید نے ہمیں بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاؤ. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, شیطان کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہو تو اللہ کی پناہ مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے. یہ دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لگاتار. اور اس کا جو یہ وسوسہ ہے یہ اس کی دعوت ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تو تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف. دار السلام ایک جنت کا نام ہے جسے جنت الفردوس. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تو تمہیں بلاتا ہے دار السلام میں. اور شیطان انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, وہ اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے جہنم کی طرف. وہ جو ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یہ وسوسہ دعوت ہے, انویٹیشن ہے, بلانا ہے. اور اس وسوسے کے نتیجے میں اس کا سب سے پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے, زنا میں مبتلا ہو جائے, شراب پینے میں مبتلا ہو جائے, ڈرگ میں مبتلا ہو جائے, فلم دیکھنے میں مبتلا ہو جائے, میوزک اور موسیقی سننے میں مبتلا ہو جائے, غیبت کرنے میں مبتلا ہو جائے. اسے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں گناہ کرنے والے کو لذت حاصل ہوگی یا نہیں, یہ تو نفس کا کام ہے. نفس ایسے گناہوں کی طرف نہیں لے جاتا جس میں مشقت ہوتی ہے. رات کے اندھیرے میں نکلو, گرمی سردی برداشت کرو اور چھپ چھپ کے کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ جس میں پکڑے جانے کا اندیشہ ہے, جس میں مار کھانے کا اندیشہ ہے, جس میں جان جانے کا اندیشہ ہے, جس میں جیل کی تاریک کوٹھڑی میں بیٹھنے کا اندیشہ ہے, جس میں عزت کے نیلام ہونے کا اندیشہ ہے. شیطان اس کام کے لیے, نفس اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس میں کوئی لذت نہیں. شیطان اور نفس, اور نفس سے میری مراد نفس امارہ اور پھر کچھ کچھ نفس لوامہ, جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے. نفس کی جب اصلاح ہو جاتی ہے اور نفس جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا دوست ہے. اور جب تک اس کی پوری اصلاح نہیں ہوتی اور یہ نفس لوامہ ہوتا ہے تو پھر یہ کچھ کچھ ہمارے ساتھ اور کچھ کچھ شیطان کے ساتھ. اور جب تک یہ نفس نفس امارہ ہوتا ہے اس وقت وہ ہمارا دشمن اور شیطان کا دوست. نفس جب نفس امارہ ہوگا تو شیطان کا دوست ہمارا نہیں, نفس لوامہ ہوگا تو کبھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اور جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پورا ہمارا. یہ نفس جب نفس امارہ ہوتا ہے, جب شیطان کا دوست ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو لذت سے کوئی سروکار نہیں. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے وہ کام کروائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے, اس میں چاہے ہمیں لذت آئے نہ آئے.
اور نفس کو اللہ کی نافرمانی سے کوئی سروکار نہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ لذت مل جائے, چاہے اس لذت کو حاصل کرنے میں اللہ راضی ہی رہے یا اس لذت کو حاصل کرنے میں اللہ ناراض ہو جائے. تو شیطان جو ہے, شیطان وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کریں, ایسا کام کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اب اللہ کو ناراض کرنے میں ہمیں مشقت اٹھانی پڑے یا ہمیں راحت ملے, اس سے اسے کوئی سروکار نہیں. اور نفس جو ہے وہ لذت کا خوگر ہے, لذت کا طالب ہے. اگر جائز کام کر کے بھی لذت ملتی ہے تو ادھر بھی بھاگے گا, اور ناجائز کام کر کے لذت ملتی ہے تو ادھر بھی بھاگے گا. اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ نفس اللہ کی نافرمانی کا خوگر نہیں, یہ تو لذت کا خوگر ہے. وہ شیطان کی طرح نہیں ہے کہ اس نے اپنا مشن بنایا ہے کہ میں جس کا نفس ہوں اس سے میں اللہ کی نافرمانی کراؤں. اس لیے کہ لذت جو ملتی ہے وہ بھی نفس ہی محسوس کرتا ہے, اور مشقت جو برداشت کرنی پڑتی ہے وہ بھی نفس ہی محسوس کرتا ہے. تو کل جب جہنم میں پھینکا جائے گا انسان, اور جہنم کی جو مشقت برداشت کرنی پڑے گی وہ بھی نفس ہی محسوس کرے گا, تو وہ کیوں جہنم میں جانے کو پسند کرے گا؟ نفس جو ہے وہ لذت کا خوگر ہے, اسے لذت چاہیے, لذت کا طالب ہوتا ہے. بیچارہ بہت نادان جب وہ نفس امارہ ہوتا ہے, بالکل بچوں کی طرح. بچہ جو ہے جہاں کہیں کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھتا ہے, کوئی میٹھی چیز دیکھتا ہے, کوئی چمک دمک دیکھتا ہے, کوئی کھلونا دیکھتا ہے, تو فوراً لپکتا ہے, نادان ہے. اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے وہ سانپ ہے. وہ سانپ میں اور رسی میں فرق نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے دونوں کھلونے ہیں. تو یہ نفس جب نفس امارہ ہوتا ہے یہ بالکل نادان, وہ لذت کا طالب ہوتا ہے, اور اس لذت کی طلب میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس وقت اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی. جب یہ تھوڑا سیانا ہوتا ہے, تھوڑی ترقی کرتا ہے, تو پھر کچھ کچھ اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو اب وہ لذت کی طرف بڑھتا ہے تو کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, کروں نہ کروں, کروں نہ کروں, کر لیتا ہے اور کرنے کے بعد بہت ملامت کرتا ہے کہ توبہ توبہ, یہ کیا ہو گیا, یہ ہے نفس لوامہ. اور اس پر جب محنت کی جاتی ہے اور سیانا ہو جاتا ہے تو پھر اسے پورا پورا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس لذت کو حاصل کروں گا تو اللہ ناراض نہیں ہوگا, اور اس لذت میں پڑوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, پھر وہ بچتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نفس جو ہے یہ تو لذت کا طالب ہے, اسے تو لذت چاہیے, مزہ چاہیے, مزہ چاہیے. اب اسے سگریٹ میں مزہ آ رہا ہے تو سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو سگریٹ چھوڑنے والے کو چاہیے کہ اسے کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ کرے. اب اسے سگریٹ سے کم نقصان کی چیز ہے اس کی طرف متوجہ کرو, اسے پان کی طرف متوجہ کرو, اور اسے آہستہ آہستہ پان کا عادی بناؤ. اب جب یہ نفس پان کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو پان میں وہی لذت آتی ہے جو سگریٹ میں, تو اسے تو لذت چاہیے, اسے سگریٹ اور پان سے کوئی سروکار نہیں. تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تھوڑی محنت کر لو, تھوڑی, ایک مہینے, چھ مہینے, ایک سال, دو سال میں جب اس نفس کو نماز میں لذت محسوس ہونے لگے گی پھر یہ آپ کو نماز کی طرف دعوت دے گا. اس لیے کہ یہ گناہ کا طالب نہیں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی کا طالب نہیں, یہ تو لذت کا طالب ہے. لذت اسے نماز میں لذت آئے گی تو آپ کو نماز کی طرف لے جائے گا، اسے ذکر میں لذت آئے گی تو ذکر کی طرف لے جائے گا، برخلاف شیطان کے کہ شیطان کو لذت سے کوئی سروکار نہیں، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بندے سے ایسا کام کرواؤں جس سے اللہ کی نافرمانی ہو. اب وہ بھائی کو بھائی سے ٹکرا دے گا، بھائی بھائی سے ٹکرا گیا تو اول تو یہ کہ قطع رحمی ہو گئی. بھائی جب بھائی سے ٹکرا جائے گا تو خاندان درہم برہم ہو جائے گا، ہر وقت ٹینشن رہے گا، اس ٹینشن کی وجہ سے اب نماز بھی جا رہی ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے ذکر بھی چھوٹ رہا ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے تلاوت کا بھی اہتمام نہیں، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، میاں بیوی میں. اور میاں بیوی میں جب جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، شیطان صرف میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کراتا ہے، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں آگے جتنا دینی نقصان ہونے والا ہے وہ خود بخود بھی ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ کسی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی تو کہا کہ بھئی تم بہت برے ہو، لوگوں کو لڑاتے رہتے ہو. تو اس نے کہا میں کہاں لڑاتا ہوں، میں تو کسی کو نہیں لڑاتا، میں تو کسی کو نہیں لڑاتا بھائی. تو کہ خون کرواتے ہو، قتل کرواتے ہو، دو خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کئی سالوں تک وہ رہتی ہیں، درجنوں آدمی قتل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پراپرٹی کو برباد کرتے ہیں. کہا کہ نہیں میں کسی کو لڑاتا نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا، میں تو شیرے کی شیشی میں اپنی انگلی ڈالتا ہوں، اور انگلی ڈال کر میری انگلی پر جو شیرہ آتا ہے اسے صرف دیوار پر یوں چھڑک دیتا ہوں، میں تو اتنا کام کرتا ہوں، میں کوئی کام نہیں کرتا دوسرا. کہا کہ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں آؤ. وہ لے گیا اس کو، اور لے گیا اور ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں لوگ کھانا کھا رہے تھے، وہاں شیرے کی ایک بوتل تھی سیرپ، اس میں اس نے یوں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر کے یوں کر کے اس نے دیوار کے اوپر چھڑک دیا اسے. اب جیسے ہی وہاں شیرہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک چھپکلی آئی لیزرڈ. وہ جو ریسٹورنٹ والا تھا اس کی بلی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اس نے جب چھپکلی کو دیکھا تو وہ ادھر متوجہ ہوئی، اور ادھر متوجہ ہو کر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اچھلنے لگی. تو ایک شخص کھانے کے لیے آیا تھا، وہ اپنے ساتھ کتے کو لے کر آیا تھا، اس کتے نے اس بلی کو بار بار اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا تو وہ متوجہ ہوا بلی کی طرف، اور اس نے بلی پہ حملہ کر دیا. جب بلی پہ اس نے حملہ کیا تو جو ریسٹورنٹ کا مالک تھا اس نے ڈنڈا لیا اور ڈنڈے سے کتے کو مارا. اب شیطان اور وہ سوال کرنے والا دونوں دور سے دیکھ رہے ہیں پورا تماشا. اب جب کتے کو ڈنڈا مارا تو کتے کا جو مالک تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تم نے ہمارے کتے کو مارا، اور اس نے اسے تماشا مارا. اب ریسٹورنٹ کے مالک کو اس نے تماشا مارا تو ریسٹورنٹ کے مالک کے جو دو چار بچے تھے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. اس کے اوپر حملہ کیا تو اس کے دوست احباب جو تھے انہوں نے ادھر سے پھر دوبارہ مقابلہ شروع کیا. اب مقابلہ شروع کیا، لڑائی ہو رہی ہے، ادھر کے لوگ جمع ہو گئے، ادھر کے لوگ جمع ہو گئے، اب دو لشکر جمع ہو گئے اور آپس میں خوب لڑے، ہاتھا پائی، کسی کا سر پھوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کوئی قتل ہوا. تو شیطان نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا یا نہیں، میں تو صرف شیرے کو چھڑکتا ہوں، دوسرا کام تو تم لوگ ہی کرتے ہیں. اس کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، استاد شاگرد میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، امیر اور مامور میں بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر سلسلہ چلتا ہے، آگے پھر اس کی کوئی انتہا نہیں. تو شیطان جو ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈال کر ہم سے وہ کام کرواتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو. گالی، غیبت، تہمت، فلموں کو دیکھنا، میوزک کو سننا، سب چیزوں میں شیطان کا ہاتھ. سب سے پہلا اس کا جو وار ہوتا ہے کسی مومن پر یا کسی انسان پر وہ یہ ہوتا ہے کہ معصیت. اور معصیت میں سب سے بڑی معصیت کیا ہے؟ کفر، شرک. سب سے پہلے تو اس کی کوشش کرتا ہے. جو اس میں پھنس گیا پھنس گیا، مطمئن ہو جاتا ہے. جو اس میں نہیں پھنستا اور ایمان پہ جم کے رہتا ہے تو اب معصیت، اس سے زنا کراؤ، اسے شراب میں مبتلا کرو، اسے فلموں میں لے جاؤ، اسے میوزک کی طرف متوجہ کرو، غیبت، تہمت، سود. یہ سب سے پہلا اس کا وار ہے معصیت. باہی گناہ، باہی جس کا تعلق شہوت سے ہے، مزے سے ہے، لذت سے ہے، ایموشن سے ہے، فیلنگ سے ہے، جذبات سے ہے، اس سے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا دوسرا وار ہے جاہی گناہ. کفر بھی نہیں کرتا، شرک بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں چھوڑتا، شراب بھی نہیں پیتا، عورتوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا. بہت کوشش کر رہا ہے مگر کسی گناہ میں نہیں پھنستا. اور اگر بشری تقاضے سے یا اس کی کچھ تھوڑی بہت کوشش سے کسی گناہ میں پھسل جاتا ہے تو فوراً توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جاتا ہے. وہ نہیں کہ گٹر میں پڑا ہی رہتا ہے. اس لیے کہ توبہ جو ہے، توبہ، گناہ کرنے کے بعد جو بندہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ اسفرائینی رحمہ اللہ تعالی. وہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے معصوم بنا دے. معصوم نبی تو نہیں ہوں مگر تو سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میں تجھے ناراض کرنا نہیں چاہتا، بس مجھے معصوم بنا دے. دعا کی انہوں نے، معصوم بنا دے یعنی گناہوں سے بالکل محفوظ کر دے مجھے. تو حق تعالی شانہ کی طرف سے الہام ہوا دل پر کہ میرے بندے تو معصوم بننے کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ تو کہا اے اللہ میں آپ کا محبوب بننا چاہتا ہوں. بندہ گناہ کرتا ہے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ آپ کا محبوب نہیں رہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا محبوب رہوں. تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، الہام فرمایا قلب پر کہ میرا محبوب تو وہ بھی بنتا ہے جو گناہ نہیں کرتا، اور وہ بھی میرا محبوب بنتا ہے جو گناہ کرتا ہے. میں نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب بناتا ہے. تو میرے بندے معصوم بننے کی دعا مت کر، ٹھیک ہے اے اللہ گناہ سے بچا لے اور بچنے کی پوری کوشش کر تو تو میرا محبوب رہے گا. جیسے ہی پھسل جائے گا، پھسلتے ہی تو میرا محبوب نہیں رہے گا، مگر دوسرے ہی سیکنڈ میں جب تو سچی پکی توبہ کر کے میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے کہے گا اللہ معاف کر دے، تو پھر میں تجھے محبوب بنا لوں گا. میرا محبوب بننے کا یہ توبہ بھی ایک راستہ ہے. اب یہ معصیت کی طرف نہیں آتا، گناہوں کی طرف نہیں آتا، تو اب اسے جاہی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. جاہی، باہی، وہ گناہ جن کا تعلق خواہشات سے ہے، جذبات سے ہے. اور وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر و باہر گناہ ہوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے. کوئی عورت بلاتی ہے غلط کام کرنے کے لیے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غلط ہے، اور پھر جب وہ گناہ ہو جاتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ غلط کام کیا. مگر جاہی گناہ، شہرت، فیم، بڑا بننے کا شوق، یہ ایسے گناہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر کی طرف جا رہا ہوں، اور گناہ کرتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور گناہ کرنے کے بعد بھی بہت سو کو احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر چکا ہوں. دل میں کبر کا آ جانا، بڑائی، میں بہت اچھا اور یہ بیچارہ گھٹیا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, اشراق بھی پڑھتا ہوں, چاشت بھی پڑھتا ہوں, اوابین بھی پڑھتا ہوں, اور یہ 5 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. میں اپنے شیخ کے پاس بہت آتا جاتا ہوں, اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, اپنے شیخ سے ذکر سیکھتا ہوں, خانقاہ میں جاتا ہوں, چلا وہاں کاٹتا ہوں, اعتکاف میں جاتا ہوں اور بیٹھتا ہوں, اور یہ دیکھو کسی سے بیعت بھی نہیں ہوا ہے, اسے اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے. میں جماعت میں جاتا ہوں 40 دن, 4 مہینے, مشورے کے تابع, جس وقت تقاضا ہوگا ہم حاضر تیار, اور یہ دیکھو 3 دن بھی نہیں جاتا. اب گناہ کرنے سے پہلے بھی نظر نہیں آتا کہ یہ غلط کام کر رہا ہوں, گناہ کرتے ہوئے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ غلط کر رہا ہوں, اور گناہ کرنے کے بعد بھی خیال نہیں آتا کہ غلط کام کیا. حنین میں کیا ہوا تھا, حنین میں کیا ہوا تھا کہ اللہ کی نصرت اٹھ گئی. غزوہ حنین میں ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ ہم کچھ ہیں, بس اتنا خیال آ گیا, بہت معمولی. اب ظاہر ہے کہ انہیں اگر یہ احساس ہو جاتا کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں تو توبہ کر لیتے, مگر نہیں, خیال ہی نہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم اس غلط خیال میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ خیال کب آیا؟ جب مار پڑی, جب قدم اکھڑے, تیروں کی بوچھاڑ ہوئی, اور اللہ تعالی شانہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ تمہاری شکست کی یہ وجہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک برا خیال آ گیا تھا, اور وہ خیال کیا, خیال کہ جب کم تھے, قلت میں تھے, کثرت کے مقابلے میں اس وقت ہم کافروں پہ غالب آ گئے تھے, تو اب تو ہماری جمعیت ہے بہت بڑی, آج تو ضرور ان کو شکست دے دیں گے. اللہ سے نظر ہٹی, اپنے بارے میں ذرا کچھ خیال آنے لگا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. پہلے کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ. اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کر چکا ہے بدر کے میدان میں جب تم بے سر و سامان تھے, جب تمہیں یہ احساس تھا کہ ہم کچھ نہیں ہے, 313 گھوڑے اتنے کم, اونٹ اتنے کم, ہتھیار اتنے کم, اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں کیا ہوا؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيره, اللہ تعالیٰ بہت جگہوں میں تمہاری پہلے مدد کر چکا ہے. ويوم حنين, اور حنین میں بھی اللہ ہی نے تم کو بچایا تھا. اذ اعجبتكم كثرتكم, جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگنے لگی کہ ہم بھی کچھ ہیں, ہماری بھی پارٹی ہے, ٹیم ہے بہت بڑی. فلم تغن عنكم شيئا, مگر یہ تمہاری کثرت تمہیں کچھ کام نہیں آئی. وذاقت عليكم الارض بما رحبت, اور زمین تم پر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی. ثم وليتم مدبرين, پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. ثم انزل الله سكينته, پھر اللہ نے تم پر سکینہ نازل فرمائی, اللہ نے تمہیں بچایا. اس لیے اب اللہ سے نظر مت ہٹانا. صحابہ, اور کس کی موجودگی میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1 درجن صحابہ جمے رہے, باقی سب کے قدم اکھڑ گئے, اور شجاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, بہادری, جب سب کے قدم اکھڑ گئے اور صرف آپ رہ گئے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ, تو پیٹ پھیرنے کے بجائے اپنی کھچر پر سے نیچے اتر پڑے, لڑنے کے لیے, پورا مقابلہ کرنے کے لیے, کہ جانور پر بیٹھ کر مقابلہ صحیح نہیں ہو سکے گا, اور آگے بڑھ رہے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ انن نبی لا کذیب, میں سچا نبی ہوں, جھوٹا نہیں. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پیٹ پھیرتا ہے, سچا نبی جھوٹا نہیں. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یہ آ جاتی ہے بات, کبر داخل ہو جاتا ہے کہ میں اچھا دوسرے برے, یہ ہے کبر. کبر کا کیا معنی؟ میں اچھا دوسرے برے, میں اعلی دوسرے گھٹیا, میں بہتر دوسرے کمتر، یہ ہے کبر. اور عجب کسے کہتے ہیں؟ اپنے بارے میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، میری تقریر بہت اچھی ہے، میرا علم بہت اچھا ہے، میری بولنے کی سٹائل بہت اچھی ہے، میں قرآن جو پڑھتا ہوں بہت عمدہ ہے، میرا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے. وہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتا. کبر اور عجب دونوں بہت خطرناک، اور کبر عجب سے بڑا گناہ. کبر عجب سے بڑا گناہ، اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں اچھا یہ برا، میں اعلیٰ یہ گھٹیا. اور کبر میں کیا ہے؟ میں اچھا، میں اعلیٰ، کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا. مگر کبر کے بنسبت عجب خطرناک زیادہ. کبر بڑا گناہ، عجب چھوٹا، مگر عجب خطرناک زیادہ. اس لیے کہ کبر کے کبر ہونے کا احساس ایک مہینے، دو مہینے، تین مہینے کے بعد ہو جائے گا کہ میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں، مگر عجب کا احساس ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. اس لیے شیطان بھی جو ہے، ہمارے یہاں گجرات میں ایک کہاوت ہے کہ دکان والا گاہک کو دیکھ کر پیکٹ تیار کرتا ہے. تو اس کے پاس بھی جو سودا ہے، جو مال ہے، وہ گاہک کو دیکھتا ہے کہ اس کو اگر کبر میں مبتلا کروں گا تو یہ اتنا نکما ہے کہ اسے پانچ سال کے بعد بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوں. مگر یہ تھوڑا سینسیبل آدمی ہے، تھوڑا دینی ذہن کا آدمی ہے، ہوشیار ہے، سمجھتا ہے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دینی رجحانات اور دنیاوی رجحانات کے بارے میں بھی غور و فکر کرتا ہے، یہ پکڑ لے گا کہ یار میں تو کبر میں مبتلا ہوں، تو اسے عجب میں مبتلا کر دو. ریا میں مبتلا کر دیتا ہے. ریا اب صبح سے شام کام کر رہا ہے، صبح سے شام قربانی پر قربانی، سونا بالکل کم، کھانا بالکل کم، زندگی میں سادگی، جفا کشی، مگر ساری محنتوں میں ریا کا بیج بو چکا ہے اور آرام سے وہ بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں گیا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد. اور میں نے حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضرت دنیا سے دل اچاٹ ہو چکا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ میں جنگل میں نکل جاؤں اور تنہا کوئی جھونپڑا اوپڑا بنا کر کے وہاں قیام کر لوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، نمازیں پڑھتا رہوں، دنیا سے دور، نہ اختلاط، نہ کسی سے ملنا جھلنا. حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے میرے اوپر دو بہت بڑے احسانات ہیں، دو بہت بڑے احسانات ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دو بڑے احسانات ایسے ہیں میرے اوپر کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک میں زندہ رہوں گا ان احسانات کو بھول نہیں سکوں گا. فرماتے ہیں کہ ایک تو علمی احسان ہے اور ایک عملی احسان. ایک علمی احسان اور ایک عملی احسان. علمی احسان تو یہ کہ دلائل کی روشنی میں کسی مسئلے میں میرا ایک اپنا ذہن بن گیا تھا، اور حضرت کے پاس میرا آنا جانا بھی تھا. دلائل کی روشنی میں میرا اپنا ایک ذہن بن گیا تھا ایک مسئلے کے بارے میں جو ہمارے بزرگوں کے ذہن کے خلاف تھا، اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے پاس میرا آنا جانا بھی تھا، مگر حضرت رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی میرے اوپر نکیر نہیں فرمائی، حالانکہ میں ان کا چھوٹا تھا، مگر حضرت رحمت اللہ علیہ نے میرے سلسلے میں ایک ایسے مولانا کے سامنے افسوس کا اظہار کیا جس کے بارے میں حضرت کو احساس تھا کہ یہ اس کو جا کر کہے گا. افسوس کا اظہار کیا کہ مولوی اشرف علی یہ نظریہ رکھتے ہیں، ذرا مجھے افسوس ہے، ذرا مجھے افسوس ہے. کوئی اتنی موٹی بات نہیں تھی، مگر یہ حضرات احسان مانتے تھے، احسان. کہتے ہیں کہ جب مجھے ان مولوی صاحب نے آ کر کے خیر خواہی کے طور پر کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں اس مسئلے میں افسوس کا اظہار فرما رہے تھے, تو کہا میں نے حضرت کے اوپر خط لکھا اور میں نے کہا کہ حضرت میرا یہ نظریہ جو ہے وہی ان دلیلوں کی وجہ سے ہے, تو کہ حضرت نے بہت شفقت سے اس کے جوابات میرے اوپر لکھے. کہا میں نے اس کے خلاف پھر دلیلیں پیش کی, تو کہا حضرت نے پھر جواب دیا. اور اس اثنا میں حضرت کے پاس آنا جانا ہوا تو اس خط کا کوئی تذکرہ نہیں. حالانکہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ بھائی تم مناظرہ کر رہے ہو ہمارے ساتھ, مان لو ہم جو کہہ رہے ہیں, مگر نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حضرت جانتے تھے کہ صاحب علم آدمی ہے, ڈانٹ ڈپٹ سے اگر دبا دیا جائے گا تو کام ہوگا نہیں. تو کہتے ہیں کہ خط تو کتابت رہی, خط تو کتابت رہی, خط تو کتابت رہی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ میرے سامنے حق واضح ہو گیا. تو کہ حضرت کا یہ میرے اوپر علمی احسان ہے کہ شفقت سے مجھے اس سے نکالا, اور کا عملی احسان یہ ہے کہ میرے اوپر سلوک کے راستے میں ایک وہ دور آیا تھا کہ میں خود کشی کرنا چاہتا تھا. اس سلوک کے راستے میں بیچ میں ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خود کشی کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے. تو کہا اس وقت جو حضرت کی دعائیں, حضرت کی توجہات اور حضرت کی رہنمائی نے مجھے بچا لیا, ورنہ میں خود کشی کر چکا ہوتا. اور علم میں اتنے اونچے تھے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, جن کی کچھ کتابیں ہیں آب حیات وغیرہ, تقریر دل پذیر, آب حیات, حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مقام اتنا اونچا کہ حضرت کی بہت سی کتابیں آج کل کے علماء سمجھ نہیں پاتے, آج کل کے عام علماء, حضرت تھانوی کا اتنا اونچا مقام. تو حضرت تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی آب حیات پڑھنی شروع کی تو میں سمجھ نہیں سکا. تو کتنا اونچا مقام ہوگا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی ابو حنیفہ وقت ہے, اس وقت کے وہ ابو حنیفہ ہیں. اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر فقہ حنفی پورا کا پورا سمندر میں بہہ جاوے اور دفن ہو جاوے اور ایک بھی مسئلہ دنیا میں باقی نہ رہے, اور مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ کو قرآن اور حدیث لے کر بٹھا دو کہ ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں, تو جو فقہ امام ابو حنیفہ نے مدون کیا ہے وہی مولانا رشید احمد گنگوہی مدون کریں گے. بہت اونچا مقام تھا, روحانیت میں بھی بہت اونچا مقام اور علم میں بھی بہت اونچا مقام. تو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت جی یہ چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. یہ بالکل خلوت میں چلا جانا, ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. تو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں, اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا, کہ یہ حضرت کی خود کی رائے تھی, میرے لیے حضرت کی خود کی رائے تھی, مگر بڑائی کا اتنا بھی نام نہیں تھا کہ یہ کہا کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں. کہا کہ ہمارے بزرگ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے, یعنی منسوب کسی اور کی طرف کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ الگ تھلگ ہو جانا تو بہت اچھا ہے, مگر یہ الگ تھلگ ہونے کا جذبہ کبھی کبھی شیطان کی طرف سے اٹھتا ہے, الگ تھلگ لے جائے گا, الگ تھلگ لے جا کر کے دل میں پھر عجب پیدا کرے گا کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ چکا ہوں, اور عجب کے بعد دوسری سیڑھی پہ لائے گا کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ دنیا چھوڑ چکا ہوں اور وہ دوسرے کتنے برے ہیں کہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. تو کہا یہ خلوت تمہیں اللہ سے نہیں ملائے گی, اللہ سے کاٹ دے گی. تو بھائی حملے کے دو طریقے, ایک تو معصیت, گناہ کرواتا ہے مگر گناہ میں جم جاتا ہے بندہ کہ نہیں میں گناہ تو نہیں کروں گا, تو پھر یہ جاہی گناہ بالکل مخفی پتہ بھی نہیں چلتا, ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ساری نیکیاں بھی برباد, بلکہ اوپر سے گناہ لازم, نیکی برباد گناہ لازم, اور آدمی خود سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں. ان دو راستوں سے شیطان ہماری راہ مارتا ہے. الذی یوسوس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے ہر وقت فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں, ان دو وسوسوں کے ذریعے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور راہ راست سے ہٹا کر ہماری آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ازلی ابدی دشمن سے کامل درجے کی پناہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس کو شیطان سمجھنے کی اور شیطان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مضمون کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں جاری رکھوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.